پھر امام الحمد رحم اللہ فرماتے ہیں والترحم على اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلہم، اور رحمت کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے۔ فإن اللہ قال، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان، سورۃ الحشر آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد، یعنی صحابہ کا ذکر کیا، مہاجرین کا، انصار کا، سورۃ الحشر میں آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں۔ پھر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد میں، یعنی صحابہ کے بعد آئے ہیں، یقولون، کہتے ہیں، دیکھیں کیا کہتے ہیں، یقولون ربنا، دعا ہے، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے، الذين سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ کیا مراد ہے ان سے؟ المہاجرین والانصار، جن کا ذکر پہلی دو آیتوں میں گزر چکا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، فلم نؤمر الا بالاستغفار لهم، ہم نے حکم دے گئے لے کہ ہم کو لیے دعا مغفرت کریں، فمن سبهم او تنقصهم او احد منهم فليس على السنه، جو بھی وہ گالی دیتا ہے، ان کو تنقیص کرتا ہے، یا ان میں سے کسی ایک کی بھی، تو وہ سنت پر نہیں ہے، یعنی سنت میں سے نہیں ہے، وہ اس لیے فی الفیء حق، اور فیء میں بھی اس کا کوئی حق نہیں، فیء وہ مال غنیمت ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے ملتا ہے، اسے فیء کہتے ہیں، اور فیء میں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اخبرنا بذلك غیر واحد، ایک شخص سے زیادہ نے ہمیں خبر دی ہے، عن مالک بن انس، مالک بن انس سے، انہ قال قسم اللہ الفیء فقال، اللہ تعالیٰ نے فیء کی تقسیم فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے، للفقراء المهاجرین، مهاجرین فقراء کے لیے، الذين اخرجوا من دیارهم واموالهم، جو خارج کر دیا گیا گھروں سے اور ان کے مال سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو اللہ کے فضل و رضوان رضا کو حاصل کرنے کے لیے، وینصرون اللہ ورسوله، اللہ تعالیٰ کی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں، سورۃ الحشر آیت نمبر 8۔ ثم قال، پھر فرمایا، یعنی آیت نمبر 10 میں، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فمن لم يقل هذا، تو جو یہ نہیں کہتا لهم، ان کو، یعنی صحابہ سے، فليس ممن جعل له الفیء، تو ان میں سے جن کے لیے فیء جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے۔ اس کی شرح میں شیخ عبد البخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، رسول جماعت کے اصول میں سے ہے کہ دعائے رحمت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ کے صحابہ پر۔ صحابی کی تعریف، اصحاب جو ہے وہ جمع صحابی ہے، صحابی سے کیا مراد ہے؟ حافظ حجر رحمہ اللہ نخبۃ الفکر، جو اصول حدیث کی کتاب ہے، تصنیف ہے، ان میں فرماتے ہیں، صحابی کی تصنیف، صحابی کی تعریف نوٹ کر لیں ذرا، انہم من لقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به، جس کی ملاقات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، مؤمنا به، ایمان کی حالت میں، ومات علی الاسلام، اور موت اسلام پر ہوئی، ولو تخلت ردت فی الاصح، اگر بیچ میں ردت بھی آ گئی ہے صحیح قول کے مطابق۔ اس تعریف کی شرح جو ہے، ملاقات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں، ملاقات ہے، پھر ایمان کی حالت، یہ دو چیزیں ہیں۔ ملاقات سے کیا مراد ہے؟ ضروری کہ مصافحہ ہو؟ نہیں، مجالسہ، مماشہ، جیسا شیخ عبد البخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بیٹھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ملاقات ہے، ساتھ چلنا بھی اسی ملاقات میں سے ہے، دیکھنا بھی اسی ملاقات میں، جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں، ٹھیک ہے نا، تو اسے ملاقات کہتے ہیں۔ یا تو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھ لیا ہے، یا اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہے ایمان کی حالت میں، تو ایسے شخص جو ہے صحابی بالرؤیا، یہ رؤیا سے صحابی ہے۔ یعنی کوئی شخص مجلس میں داخل ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر شخص دیکھ لیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ شخص بھی اس ملاقات میں شامل ہے۔ ہم ملاقات کی بات کر رہے ہیں، معتبر ملاقات کون سی ہوتی ہے؟ ایمان اور ملاقات جو ہے. اچھا پھر آخر جو تخلت ردۃ فی الاصح، یعنی موت بھی اسی ایمان اسی اسلام پہ ہوئے ہو. اچھا بیچ میں اگر کوئی نوقل اسلام سے ارتکاب کر لے اور ردت نعوذ باللہ پڑ جائے، در اسلام سے خارج ہو جائے، پھر توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے، کیا وہ بھی اسی صحابی میں شمار ہوگا کہ نہیں؟ فرات علماء کا اختلاف ہے. فی الاصح نوٹ کر، فی الاصح کیوں کہا ہے؟ اختلاف ہے کہ صحیح قول کیا ہے کہ یہ بھی صحابی ہے، یہ بھی صحابہ میں سے ہے. اور اس میں اشعث ابن قیس کا قصہ ہے. ثم قال ان هذا التعريف مبني على الاصح عند محقق كالبخاري وشيخ احمد بن حنبل من تبعهما. تو صحیح کس کے نزدیک ہے؟ ائمہ السلف میں سے امام بخاری و امام احمد بن حنبل رحمهم الله، ان کے نزدیک بھی اگر ردت بیچ میں آ جاتی تب بھی صحابی کا لقب ان سے نہیں چھنتا، وہ صحابی باقی رہتا. اسے لجن جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے صحابہ پر ایمان جو ہے شامل ہے. اور شاہ عبداللہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ رسالہ مختصر سا ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے اس عقیدے کو بھی بیان فرمایا ہے صحابہ کے تعلق سے، اور یہی الاعتقاد السنی الصحیح ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر. اور جو بھی زیادتی کرتا ہے اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے صحابہ پر، جیسا کہ خوارج روافض ہیں یا ان جیسے ہیں، ان کی مخالفت ہی مراد ہے اپنے عقیدہ بیان کرنا اور کل کی اس کی وضاحت کرنا. بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو اس معاملے میں گمراہ ہوئے ہیں اور راہ راست ہٹ گئے ہیں اور صحابہ پر طعن کیا ہے. ہمارے لیے اتنے کافی ہے، میں مختصر سے بات کرتا ہوں، شیخ صاحب نے ہم نے لمبی بات کی ہے، میں مختصر سے بتاتا ہوں. کئی لوگوں سے آپ یہ دیکھتے ہیں جن کو عقیدے کے اصول مضبوطی حاصل نہیں ہوئی، لیکن درست و تدریس بھی وہ کہیں آگے بڑھ گئے ہیں اور عوام الناس میں ان کی قبولیت بھی بہت معروف ہوئی ہے، اور کئی نام ہیں، آپ سید قطب کو دیکھ لیں، مودودی کو لیں، اس جیسے جیسے نام ہیں جو لوگوں بہت مقبول تھے، ان کے اس وقت جماعتیں بھی موجود ہیں. ان سے صحابہ پر طعن ہوا ہے، کسی سے مخفی نہیں ہوا، کتابوں میں موجود ہے. جیسا کہ مودودی کی کتاب خلافت ملوکیت میں دیکھیں سید عثمان پر طعن کیا ہے، کھل کے طعن کیا ہے. اور سید قطب نے بھی انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، یہاں پہ صحابہ کی بات ہم کرتے ہیں، انبیاء تک پہنچے ہیں یہ لوگ. وجہ کیا ہے؟ کوئی شخص اگر سوچے ذرا، جو عقیدہ کے علم کے اصول ہیں اس میں کمزوری ہے سب سے پہلے، اور علم کے جو اساس اگر وہاں سے نہ شروع کیا جائے علم کو، والله ہمارے لیے عبرت ہے میرے بھائیو، طلاب علم کے لیے یہ عبرت ہے، اگر علم کو اصول سے نہ حاصل کیا جائے اور معتبر علماء سے نہ حاصل کیا جائے. جو سلسلہ سند ہے علماء کا، ابن سیرین کا قول میں نے شروع میں بیان کیا ہے، کیوں اہم، یعنی اتنے اہم کیوں ہے؟ کیوں علماء بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں؟ ان هذا العلم دين فضل امه تاخذون دينكم، یہ کیوں بار بار کہتے ہیں؟ یہی وجہ کئی لوگ گمراہ ہوئے ہیں. اور صحابہ کے تعلق سے اگر آپ غور کریں ذرا، ان لوگوں پر جن طعن کیا صحابہ پر، تو ان کی جو علمی حیثیتوں پر ذرا غور کریں، واللہ بہت خلل آپ کو نظر آئے گا. خلل کس چیز میں ہوگا؟ عقیدے کے اصول میں، جو علم ہم اس وقت حاصل کر رہے ہیں. کتنی اہمیت تھی اس علم کی ان کی زندگی میں، دیکھ لیں آپ، عقیدے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، کتنی کی شرح کی ہے، کتنی کے درس دیے ہیں، دیکھ لیں آپ. لیکن آپ فقہی مسائل میں دیکھیں، آپ اور اخلاقیات میں دیکھیں، آپ کسی اور مسئلے میں دیکھ لیں شریعت کے، یا تمدن تہذیب سیاست میں آپ دیکھیں، بے شمار تصنیفات ہوگی. لیکن عقیدے کے اصول میں آپ دیکھیں، بہت واللہ آپ کو بہت کمزور اور کمی نظر آئے گی. یہی وجہ ہے جو شیخ صاحب یہاں پہ اس کے جانے مختصر سا بیان کیا ہے چند جملوں میں، میں نے یعنی یہی شیخ صاحب بیان کرنا چاہتے تھے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، صحابہ کرام کی طرف جو ہمارا عقیدہ ہے اسے مضبوط کر اس کو ظاہر بھی کریں. جو بھی خوارج ہیں یا روافض ہیں جو صحابہ کے سب سے بڑے دشمن اس زمانے میں بھی اور دور حاضر بھی، ہر زمانے میں یہ دو بڑے گروہ ہیں، خوارج اور روافض، انہوں نے تو کھل کے بدعقیدگی بیان کی ہے. بعض لوگ ان کی ظاہر ان کو مخالفت کرتے خوارج اور روافض کی، لیکن ان کے ساتھ ایک جزئی میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں بعض صحابہ پر طعن کر کے، صحابہ طعن نہیں کیا جاتا، صحابہ کرام سے محبت کی جاتی ہے اور ان کے لیے خیر خواہی دل میں اور زبان پر بھی ظاہر کیا جاتا ہے اور ان کی اتباع بھی کی جاتی ہے، یہ ان کا حق ہے۔ پھر دلائل بیان فرماتے ہیں، یعنی بعض سلف کا قول، ان میں سے فرماتے ہیں امام ابن ابی زمنین اصول السنہ بھی ان کی تصنیف ہے، ایوب السختیانی رحمہ اللہ سے نقل کرتے فرماتے ہیں من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جو سر ابو بکر محبت کرتے اس نے دین کی اقامت کی ہے، ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، عمر سے محبت کی اس نے راستے کو واضح کر دیا ہے، ومن احب عثمان استنار بنور اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے نور سے مستنیر ہوا، ومن احب علی فقد اخذ بالعروۃ الوثقہ، علی سے محبت کی اس نے عروۃ الوثقہ مضبوط کڑے کو اس نے تھام لیا ہے، ومن احسن الثناء على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، جو مدح کرتا ہے صحابہ کی تو نفاق سے بری ہے، من تلقص احد منه او ابغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنه والسلف الصالح، جو کسی ایک صحابی کی تنقیص کرتا ہے یا کسی وجہ سے اسے بغض رکھتا ہے تو ایسے شخص مبتدع ہے، بدعتی مخالفت کرتا ہے سنت کی سلف صالح کی، الى اخر ما قال۔ میں خطیب بغدادی کفایت میں صحیح جید سند سے اور میں اساکر اسی کے طریقے سے تاریخ دمشق میں نقل کرتے ہیں، امام ابو زرع الرازی سے فرماتے ہیں قال اذا رأیت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انه زندیق، اگر تم کسی شخص کو دیکھو جو تنقیص کرتا ہے کسی بھی صحابی کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے، فعلم انه زندیق، تو یہ خوب جانو کہ یہ شخص زندیق ہے، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقران حق، کیوں وجہ کہ زندیق کیوں ہے ذرا تفصیل سنیں، غور سے سنیں، فرماتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور قرآن بھی حق ہے، وانما ادى الينا هذا القران والسنن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو قرآن اور سنت ہمیں کہاں سے پہنچی ہے؟ صحابہ کے ذریعے سے پہنچی ہے، وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطل الكتاب والسنه، وہ ہماری گواہوں کو جرح کرنا چاہتے ہیں تاکہ کتاب اور سنت کو باطل قرار دے دیں، وجرح بهم اولى، اور یہی جو جرح صحابہ پہ کرتے ہیں ان پر جرح اولا ہے، وہ مجروح ہیں، وہم زنادقہ، اور ایسے لوگ جو وہ زندیق ہیں، کیوں زندیق ہیں؟ کیونکہ دین کے دشمن ہیں، کیسے دشمن ہیں؟ صحابہ پہ طعن کرتے ہیں، کیوں طعن کرتے ہیں؟ طعن قرآن و سنت پہ ان کا طعن، اصل مقصود کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے، لیکن کوئی راستہ نہیں ملا، قرآن کو تو چیلنج ہے، قرآن مجید کا کوئی اسے غلط ثابت کر ہی نہیں سکتا، چیلنج ہے، اور سنت بھی آپ جو محفوظ سنت وہ بھی چیلنج ہے، تو ان کو کیا راستہ نظر آیا؟ جن سے قرآن سنت ملی ہے ان پر طعن کر لیں، اور طعن کیا، خوارج نے بھی کیا اور روافض نے بھی کیا ہے، اور جو ان کے راستے پر چلتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ پھر امام حمید کا قول فلن امر الا بالاستغفار لهم فمن سبهم وتنقصهم او احد منهم الى اخره، یہ ہمارے اوپر واجب صحابہ کے لیے کہ ان سے محبت کریں اور ان کے لیے دعا رحمت اور مغفرت کی دعا کریں، اور اس کے ساتھ یہ لازم ہے کہ دل بھی ہر کدورت سے پاک ہو، ہر بغض و نفرت سے پاک ہو، اور کسی مومن کے لیے کسی صحابی کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے، اور یہ بھی واجب ہے کہ جو بھی صحابہ کے بیچ میں ہوا، جو فتنہ ہوا، جو کہ آپس میں اختلافات ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، ان میں خاموشی اختیار کرنی، الامساک عما شجر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جھگڑے ہوئے اس میں خاموشی اختیار کرنی ہے۔ عقیدہ واسطیہ میں شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن اصول اهل السنه والجماعه، اصول جماعه کے اصول میں سلامت قلوبهم والسنه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنه والجماعه کے اصول میں سے یہ ہے کہ ان کے دل اور ان کی زبانیں پاک ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، سورۃ حجرۃ بردس، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، صحابہ کو گالی مت دیا کرو، فوالذی نفسی بیدہ، أستاذ كذا جسكي هات من رجاله، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا مبلغ بد أحد من رصيفه. أقول تم سے کوئی شخص احد کے پہاڑ کے مانند سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو صحابہ میں سے ان کے مد یا اس کے آدھا جو ہے اس کے برابر بھی نہ ہو. مد دو ہتھیلے کو کہتے ہیں، نصف المد ایک ہتھیلے کو کہتے ہیں. متفق علیہ حدیث ہے، معروف حدیث ہے. اور رسول الجماعت جو ہے وہ جو بھی کتاب رسول الجماعت میں صحابہ کرام کے فضیلت ان کی بلند مرتبہ کا بیان ہوا اس کو قبول کرتے ہیں. اور پھر تفضیل جو صحابہ کی جو نصوص میں وارد ہے اس تفضیل کو بھی مانتے ہیں کہ جو فتح سے پہلے جو ہے جو سیدنا ایمان لے کے وہ پھر مہاجروں کو انصار پر مقدم کرتے ہیں، اور اہل بدر کا معاملہ جو وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے، اور جو بیعت الرضوان میں صحابہ جو شامل تھے جب اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے اس کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اس تعلق سے بات فرمائی ہے. شخص ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول یہاں پہ ختم ہوا، عقیدہ واسطیہ صفحہ نمبر 40 اور 41 میں سے. پھر ایک مسئلہ ہے، جب ہم خاموشی کی بات کرتے ہیں خاموش ہمیں کیوں رہنا چاہیے؟ جو بھی جھگڑے ہوئے صحابہ کرام کے آپس میں، جو بھی ان کے اختلافات تھے، ان میں خاموشی کیوں اختیار کرنی چاہیے؟ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ہم تو حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو حقیقت کو جاننا لازمی ہے، تو ہم حق بیان کرتے ہیں، حقیقت بیان کرتے ہیں، کیا وہ یہ باتوں کی درست ہے؟ چار وجوہات ہیں یا تین وجوہات بڑی پیاری ہیں، نوٹ کر لیں ذرا کہ کیوں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. نمبر ایک، کہ جو بھی صحابہ کرام کے بیچ میں واقع ہوا اختلافات یا جنگیں، جو بھی مسئلہ ہوا، یہ فتنہ تھا، اور یہ وہ فتنہ جس سے ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے پاک کیے، تو ہماری زبانیں بھی اس سے پاک ہونی چاہیے. پیاری بات ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہماری زبان بھی پاک ہونی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک کیا ہے. دوسری بات کہ صحابہ کے بیچ میں جو ہوا، صحابی جو ہیں جو اس فتنے میں مبتلا تھے، ان کو ایک یا دو اجر ضرور ملے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذ حکم الحاکم فاصاب الى آخر الحدیث، اگر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کا مجتہد فیصلہ کرتا ہے اس کا صحیح ثابت ہوتا ہے تو دوگنا اجر ملے گا، غلط ثابت ہوتا ہے تو اسے ایک اجر ملے گا. متفق علیہ حدیث ہے، معروف حدیث ہے. تو صحابہ سب مجتہدین تھے، اہل علم میں سے تھے، ان کا اختلاف بھی علم کی بنیاد پر ہی تھا، تقویٰ تھا، اخلاص تھا، اتباع سنت تھی، دین سے محبت تھی. اختلاف کریں کہ اختلاف نہیں کیا، یاد رکھیں ہم اختلاف کے لیے کرتے دور حاضر میں الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی، مقصود اختلاف ہوتا ہے، علم کی کمی ہوتی ہے، تقویٰ کی کمی ہوتی ہے. لیکن صحابہ کا علم دیکھیں، تقویٰ دیکھیں، ایمان دیکھیں، ان کا اخلاص دیکھیں، اتباع سنت دیکھیں، دین سے محبت و لگاؤ دیکھیں، جو اپنی دنیا کو قربان کرتے ہیں دین پر، کہ وہ زمین کی مٹی کے لڑیں گے آپس میں جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں؟ نہیں واللہ. تو اختلاف دین کے لیے تھا، ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پہ تھا، وحدت مسلمین کے لیے تھا، لیکن قدر ما شاء فعل، فتنہ ہوا، اختلاف ہوا. اب صحابی جو، ان پر حکم کیا ہے؟ مجتہد پر کیا حکم ہوتا ہے؟ اجر، ہر صورت میں اجر ہے. تو دونوں صورتوں میں جو صحابی حق پر تھا اسے بھی اجر مل گیا، جو غلطی پہ تھا اسے بھی اجر مل گیا. تو ہمیں پھر جس کو اجر مل جائے، جو اجر کا مستحق ہے، اصولی طور پر خلاف بات کرنی چاہیے، اس لیے زبان کو خاموش رکھنا. دوسری وجہ کتنی پیاری ہے. تیسری وجہ دیکھیں، جو بھی اپنی زبان درازی کرتے صحابہ پر یا ان کے بیچ میں جو ہوا ہے اس پہ بات وہ کرتا ہے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے دل پاک نہیں ہے، دل میں کوئی خرابی ہے. دل کی پاکیزگی کی علامت صحابہ کے تعلق سے یہی ہے کہ ان کی خیر خواہی کا ذکر کریں، ان کی مدح کریں، ان کی خوبیاں بیان کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں، ان کے راستے کی اتباع عملاً کریں. اگر ایسا نہیں ہے، جو بھی ان کے خلاف بات کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ان سے دوری اختیار کرتا لیتا ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو تھام نہ لے تو یہ دوری بڑھتی جاتی ہے آہستہ آہستہ ایک صحابی کے خلاف بات، پھر دوسرے کے خلاف بات، پھر بغض نفرت کا بڑھنا، علم کی کمی اور ایمان میں کمزوری کے ساتھ ساتھ معاملہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اور پھر زبان پر یہ اثر جو دل میں تھا زبان پر بھی لازم آتا ہے، تنقیص ہو کے رہتی ہے، ایک صاحب سے شروع ہوتا ہے، پھر دو سے، پھر زیادہ سے، یہاں تک کہ روافض نے کہہ دیا کہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہے سوائے چند کے، کوئی تین کہتا ہے، کوئی چار، کوئی سات تک لے کے جاتا ہے، باقی سب کافر ہیں۔ تکفیر الصحابہ یعنی سادات الاولیاء کی تکفیر کہاں سے آئی، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دل کی بغض و نفرت سے زبان پر تکفیر کب آئی؟ جب ابتدا دل سے ہوئی۔ تو دل کو پاک رکھنا ہے، اس لیے خاموشی لازمی ہے، جس کا دل پاک نہیں اس کی خاموشی بھی ممکن نہیں ہے، تو جو دل کے پاک لوگ ہیں وہی خاموشی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ امام مالک کا قول جو نقل کرتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ، الوجہ الرابع صفحہ نمبر 72 دیکھ لیں، فرمایا الوجہ الرابع فی مقولۃ الامام مالک التي نقلها عن امام الحمید رحمہ اللہ، کہ فی کے تعلق سے جو بات ہوئی ہے، فرماتے ہیں یہ امام الخلال نے سنت میں، امام الاخلاقی نے شرح اصول اعتقاد سنت جماعہ میں بھی اسے بیان کیا ہے۔ فی سے مراد یہ وہ مال ہے جو کافروں کے مال سے مسلمانوں کو ملتا ہے بغیر جنگ کے، صلح ہو جائے یا جزیہ یا خراج دے، اس تعلق سے۔ تو امام مالک نے جو بات فرمائی ہے اس سے مراد یہ ہے مختصراً کہ جو صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں، اور فی کا مال جو ہے ان کے حقدار صحابہ ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے جو صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں ان کو محروم کر دیا جائے اس مال فی سے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل حقدار کون ہیں؟ اس مال کے صحابہ ہیں، اس سے بغض نفرت کرنے والے کبھی بھی ان کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر شامل ہو کر فی کا مال حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اگر واقعی یہ فی کے مال کے حقدار ہوتے تو صحابہ کے لیے دل بھی پاک ہوتے، زبان بھی پاک ہوتی۔ مختصراً پھر تہذیب الکمال میں آخر میں بڑی پیاری بات سن لیں، صفحہ نمبر 74 کھول لیں، فرماتے ہیں جاء فی تہذیب الکمال عن الاجلح انہ قال، اجلح کہتا ہے، تہذیب الکمال کس کی کتاب ہے؟ ابن حجر عسقلانی کی، تہذیب الکمال، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، نا تہذیب الکمال نہیں، حافظ مزی کی ہے تہذیب الکمال، تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب جو ہے یہ حافظ ابن حجر کی ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اجلح سے روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما سمعنا انه سب ابا بکر وعمر احد الا مات فقرا او قتلا، ہم نے نہیں سنا کہ شخص کے بارے میں جس نے گالی دیو ابو بکر یا عمر کو الا کہ اس کی موت فقر پہ ہوئی یا قتل۔ فی کمال سے محروم ہو تو فقر ہے اور پھر قتل ہے۔ خوارج کو کیا ہوا؟ قتال ہوا نا، قتل کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جو سیدنا عثمان کے فتنے میں شامل تھے، سیدنا عثمان کے جو قتل میں شامل تھے، ایک بزرگ باقی رہ گیا، سب قتل کیے دیے گئے، اس کی عمر 120 سال تک پہنچ گئی تھی، 100 سال سے گزر گیا تھا۔ تو حجاج کو پتہ چلا فلان جگہ پر سیدنا عثمان کا قاتل بچا ہوا ہے، اس بوڑھے ضعیف کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کا سر بھی قلم کر دیا۔ اسے سلف کیا کہتے ہیں؟ جو بھی صحابہ کو گالی دیتا ہے، اب بات قتل کی ہو رہی ہے، فقر اور قتل اس کے لازم ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تہذیب الکمال میں امام النسائی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آخر میں سنیں ذرا۔ اچھا، اسے پہلے فصحابہ یجب ان تبقى قلوب انہم سلیمۃ صافیہ، عبداللہ بخاری فرماتے ہیں صحابہ کے لیے دلوں کو پاک ہونا چاہیے، ونتقرب الى الله بحب مذب عنهم بالنفس والنفيس، بلکہ الحمد للہ کے قرب حاصل کرتے ہیں، اس محبت کر کے ان کا دفاع کرتے اپنی نفس اور اپنے مال اور سر ہر چیز قیمتی چیز قربان کر کے۔ فهم كما جاء في امال ابن سمعون، امال ابن سمعون میں یہ بات ہے، عن بعض السلف نے کہا انه قال الصحابه هم كالعيون، صحابہ آنکھوں کی مانند ہیں۔ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھیں ذرا، دیکھیں یہ کیا ہے، الصحابه كالعيون، ودواء العيون ترك مسها، اور آنکھوں کا علاج کیا ہے؟ ہاتھ لگانا ہے یا ہاتھ نہ لگانا ہے؟ ہاں نہ لگانا. اسے صحابہ کے خلاف بھی زبان درازی نہیں کی جاتی. آنکھ میں کوئی خراب خلل پڑ جائے تو ہاتھوں سے مسئلہ پتہ ہے، ہاتھوں سے مسلتے ہیں، یہ خطرناک ہے، میڈیکلی نہیں کرنا چاہیے. اگر آنکھیں بہہ جائیں، کوئی انفیکشن ہو جائے تو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ انفیکشن وہ مزید بڑھ جاتا ہے. تو صحابہ آنکھوں کی طرح ہے. سلف نے صحابہ کون ہیں؟ آنکھیں ہیں ہماری. جب ہم آنکھوں کی حفاظت کر، آنکھوں کی کیا قدر جسم میں، ہم آنکھوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، کیا قدر و قیمت ہے جسم میں ہماری آنکھوں کی؟ تو صحابہ کی قدر و قیمت ہماری آنکھوں کی طرح ہے. سبحان اللہ. جیسے کہ آنکھوں میں خلل پڑ جائے تو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. اگر صحابہ کے بیچ میں کوئی ناچاکیاں ہوئی ہیں، اختلافات ہوئے ہیں، ان کو چھیڑا نہیں جاتا، ان کے خلاف زبان درازی نہیں کی جاتی. امام نسائی کے ترجمے میں رحمہ اللہ تہذیب الکمام حفظ مزید جو ہے نقل کرتے ہیں، ان سئل عن معاویہ رضی اللہ عنہ، امام نسائی سے سن معاویہ کے بارے میں سوال کیا گیا، فقال انما الاسلام کدار لها باب. اب اسلام کی مثال دیکھیں، اسلام کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گھر ہے، اس کا دروازہ ہے. فباب الاسلام الصحابہ، اسلام کا دروازہ صحابہ ہے. فمن آذى الصحابہ انما اراد الاسلام، جو صحابہ کو اذیت دیتا ہے تو حقیقت اس کا مقصد اسلام کو اذیت دینا ہے. كما نقر الباب انما يريد الدخول دخول الدار، جیسے کوئی شخص دستک دے دروازے پہ دیتا ہے، دروازے کو مار پڑتی ہے تو دستک آتی ہے نا، تو کیوں دروازہ دستک دیتا ہے؟ گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے کہ نہیں؟ فمن اراد معاویہ فانما اراد الصحابہ، جس نے معاویہ کو برا بلا کہتا ہے تو حقیقت سے سب صحابہ کو برا بلا کہہ دیا ہے. کتنی پیاری بات ہے. حفظ تہذیب الکمال جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 339 میں. آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ جو ہے اگلا جو باقی حصہ ہے انشاءاللہ کل مکمل کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.